بالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب.
وہ آدمی نے اعتکاف، کیونکہ ڈیوٹی دیکھنے سے کھانا نکالنے کی ہو، وہ دوسروں کو کم مگر نوران وغیرہ کو زیادہ مقدار میں کھانا اور اچھی اچھی بوٹیاں پیش کر سکتا ہے یا نہیں؟
اگر خادم صاحب نے اپنے پلے سے کھانا پکوایا ہے تو وہ خود اس کا مالک ہے، جس طرح چاہے کرے. اور اگر چندے کا کھانا ہے یا متقفین نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، کہ اکثر ہمارے یہاں اعتکاف میں یہی طریقہ رائج ہے، تو ایسی صورت میں خادم جو ہے خادمین وہ نگران کو عمدہ کھانا پیش کرنے سے احتیاط کریں. اور اگر وہ اپنے نگران سے اپنا کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں، جیسا کہ بعض اوقات اغراض وابستہ ہوتی ہیں، مثلا علاقے میں ناراضگی چل رہی ہے اور یہ خادم صاحب بھی اس میں ملوث ہے اور خادم صاحب کی کچھ غلطیاں بھی ہیں، اور اب وہ نگران صاحب ہو سکتا ہے کہ خادم صاحب کی پیشی لے یا کوئی تنظیمی سزا اس پر ڈالے، اور یہ اس سے بچنا چاہتے ہیں، تو یہ نگران کو اچھی اچھی نرم اور چکنی بوٹیاں اور مسالے دار کھانا نکال کر پیش کریں تاکہ نگران جو ہے وہ نرمی کرے. تو ایسا کرنا جو ہے یہ رشوت کے حکم آئے، اور خادم نے جو اس طرح کا کھانا دیا یہ رشوت ہوا، اور رشوت جو حرام قطعی ہے اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نگران اور ذمہ داران کو بھی چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار فرمائیں اور عوامی چندوں کے کھانوں وغیرہ سے اس طرح کی رعایات حاصل نہ فرمائیں. اور اگر ان کو معلوم ہے کہ فلاں اپنا مطلب نکلوانے کے لیے ان کو تحفہ دے رہا ہے یا دعوت کر رہا ہے، تو ہر حال میں بچیں، ورنہ رشوت جیسے حرام قطعی کے گناہ میں جا پڑیں گے. یہ بیچارے پولیس والے بدنام ہیں کہ یہ رشوت خور ہے، یا کورٹ والے بدنام کہ رشوت خور ہے. اگرچہ ان میں بھی ایک تعداد ہے سرکاری اداروں میں رشوت خور ہوتی ہے، لیکن ہمارا کانسیپٹ یہی ہے کہ بس یہی لوگ رشوت خور ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یعنی بہت سارے اس معاشرے کے افراد ایسے ہیں، لاکھوں لاکھ، جو معلومات کی کمی کے باعث رشوت میں گرفتار ہیں، جو پتہ نہیں ہوتا اور وہ رشوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی دینے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی لینے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی میں نے نگران کی آپ کو مثال دی، اس لیے بہت مطلب سوچ سمجھ کر کسی کو دینا ہے اور کسی کا لینا ہے. اس لیے ذمہ داروں کو تو اپنے ماتحتوں سے تحفہ وغیرہ لینے میں غور کر لینا چاہیے کہ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں، پہلے کبھی نہیں دیتا تھا اور آج ان کے علاقے کا قضیہ چکانے میں پہنچا ہوں، تو اسی نے اپنے گھر پہ دعوت بھی رکھی ہے، آئٹمیں بھی خوب ہیں اور بڑی خوشامد کے ساتھ یہ کھلا پلا رہا ہے، اور پھر وہ بڑی خوبصورت فریم بھی اس نے سبز گنبد والی آ کر پیش کی، کنزور ایمان بھی دیا. یہ مقدس چیز ہے، لیکن اس کا دینے کا مقصد کیا ہے؟ بہر کہ جب قضیہ چکانے گیا ہے نگران یا تحصیل نگران یا ڈویژن نگران یا کابینہ کا رکن یا شورا کا رکن، اور اب اس کو یہ اس کی جو خدمت ہو رہی ہے، یہ کیوں ہے یا آخر کیا چاہتا ہے؟ کبھی تو اس نے آج تک پانی کو نہیں پوچھا تھا، اور آج یہ مطلب اس نے اپنے جیب کا منہ کھول ڈالا ہے. تو ایسے موقع پر نگران کو چوکنا ہونا چاہیے، اس کے گھر کا رخ نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کے گھر کا پانی پینا چاہیے، کھانا تو دور کی بات ہے. ورنہ رشوت میں گرفتار ہو جائے گا, کانوں کان پتہ بھی نہیں چلے گا. اس طرح اساتذہ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ طالب علم امتحان کے دنوں میں کیوں تحفے پیش کر رہے ہیں. اچھا اچھا, پڑھائی میں کمزور ہیں, ان کو نمبر زیادہ چاہیے. اور آپ تو جزا کرنا کہ اگر سرکار ہیں تو پھر طالب علم کے, اب تو بالکل اس کو جو تحفہ دے اس کی اور سختی سے چیکنگ ہونی چاہیے تاکہ آئندہ خیال رکھیں, کسی استاد کی کھٹائی نہیں. تو اس لیے اساتذہ کو تو بالکل تحفے کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ طالب علم بہت مشکل ہے کہ مطلب وہ اس کی ذاتی کوئی غرض نہ ہو. اسی طرح برادریوں کے لیڈر جو ہوتے ہیں یا کسی بھی شعبے سے افسر ہوتے ہیں, بلکہ ایم این اے ایم پی اے یا کونسلر ناظم وزیر, ان کا بچنا بڑا مشکل ہے. اب بتائیے وزیر جب تک وزیر نہیں تھا اس سے کون اوپننگ کرواتا تھا اور کون مطلب اس کی دعوت کرتا تھا, یا ایم این اے نہیں تھا اس سے پہلے کون اس کو پوچھتا تھا پانی کو. اب خدمتیں ہو رہی ہیں, یہ تقریباً رخ رشوت کا جا رہا ہے کہ پھر لوگ مطلب نکلواتے ہیں, ان سے کام نکلواتے ہیں. اسی طرح مطلب جو تھانے کے افسران ہو یا کہیں کے بھی ہو یا پولیس ہو جو بھی ہو, ان کو کوئی چائے بھی پلاتا ہے مگر مطلب کہ شاید ہی کوئی چائے پلائیں گے, بہت مشکل ہے. چائے پلا کر وصول کرے گا, کیونکہ وہ تحفہ جو وہ آدمی کو اندھا بہرا بنا دیتا ہے, یہ مروبت میں مار کھا جاتا ہے اور غلط فیصلے بھی کرنا ہے. اس لیے بالکل خوف خدا ہو تو آدمی بالکل اٹینشن ہو جائے. اور یہ ایسے ادارے تو بس خطرناک ہیں, ان کی نوکریاں, اس میں بچنا بہت زیادہ مشکل ہے. رشوت ہے حرام قطعی, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم. اللہ پاک ہم سب کو رشوتوں سے اور ہر طرح کی حرام روزیوں سے محفوظ فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
کوئی خادم اعتکاف یا لنگر عام وغیرہ میں کھانا نکالنے والا اپنے لیے عمدہ کھانے, بہترین بوٹیاں اور نلیاں وغیرہ اگر الگ سے نکال لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
وہ حریص اور لالچی ہے. اول تو ایک آدمی چندہ دیتا نہیں ہے, یہ بڑے جو کھانے پکتے ہیں لوگوں کے شیئرز ہوتے ہیں, حصے ہوتے ہیں, یا جتنوں نے چندہ دیا وہ تمام افراد کلی اختیارات دے, یہ مشکل ہوتا. تو اس لیے جب بھی کسی سے چندہ لے تو اس کو سناتن سمجھائے, ہمیں ہر طرح کے نیک کام میں خرچ کرنے کی اجازت دے دیجیے. تو ایسے اب اجازت تو دے دی اس نے, لیکن خیر یہ نلیاں بوٹیاں الگ سے جمع کرنا یہ حرص تما کی علامت ہے اور سخت معیوب ہے. بلکہ گمان غالب یہی ہے کہ اگر چندہ دینے والے حضرات کسی کو بوٹیاں اور نلیاں الگ چھانٹتے دیکھ لے تو بدزن ہو جائے. اس کو یہ تھوڑی پتا کہ یہ مولانا اتنا لالچی ہے جس نے مطلب مجھ سے چندہ حاصل کیا اور یہ بوٹیاں اور نلیاں چھانٹ رہا ہے, چھانٹے گا اس کو آپ نے بھی نہیں پتا ہوگا, کیونکہ یہ تو عام آدمی بھی اس کو مایوس سمجھتا ہے اپنے لیے الگ الگ عمدہ کھانا چھانٹ کے رکھنا یا گھر سرکا دینا یا دوستوں کے لیے الگ سے مطلب جمع کر لینا بہت مایوس ہے. اور معاذ اللہ جل جلالہ کوئی مذہبی حلیے والے کو ایسا کرتا دیکھے تو بولے مولوی اتنا حریص لالچی ہمارے چندے کا یہ انجام کیا. اور میرے خیال میں کافی اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جائے. تو اس کا اس طرح کا فعل جو ہے خادمین اعتکاف کا یہ بہت مطلب اتیائی نامناسب, اور اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اور ایسا بہت سارے خادمین کرتے تو تعجب نہیں, انشاءاللہ اس مدنی مذاکرے کے بعد بچیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
افطار کے بعد پھل اور کھانا وغیرہ بچ جاتا ہے, اس کا کیا کریں؟
اگر یہ سب کسی نے چندے میں دیا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ بالکل آپ حفظ کر لیجیے کہ جو چندہ دیتا ہے وہ چندہ اسی کی ملک رہتا ہے. یعنی جس نے ہمیں چندہ دیا کسی کام کے لیے تو چندہ دینے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ ابھی چندے کا مالک نہ رہا, وہ چندے کا مالک ہے. اب بھی وہ دینے کے بعد بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے دے دو نہیں دے رہے, تو ہمارے لیے دینا ضروری ہے. اب ہم اڑی نہیں کر سکتے کہ تم وعدہ خلافی کی یا تم گھوم گئے مکر گئے، نہیں، ہمیں دینا ہوگا کہ مالک وہی اس کا. تو چندہ چندہ دینے والی ہی کی ملک میں رہتا ہے. تو یہ کھانے کی چیزیں جو پیش کی گئی، یہ بطور چندہ ہی ایک طرح کا چندہ ہی ہے جو لوگ افطاری بھیجتے ہیں مسجد میں، تو یہ کھانے والے کے لیے مباح کر دی جاتی ہے کہ جو جتنی کھائے اتنی کا وہ کھا لیا تو مالک ہو گیا، وہ اب تو پیٹ میں چلی گئی، یعنی جتنی کھا سکتا ہوں کھائے. اب جو بچ گیا تو جس نے یہ دیا ہے اس بچے ہوئے کا اب بھی وہی مالک ہے، مگر عرف یعنی رواج یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کوئی واپس نہیں لیتا. مسجد میں لوگ دے دیتے ہیں، پھر تھوڑی پلٹ کے آتے ہیں. تو چونکہ لوگ واپس نہیں لیتے اور اسی پر عرف دستور ہے، لہذا اب اس بچے ہوئے کھانے کو، پھلوں کو، سموسوں کو، کبابوں کو، پکوڑوں کو خادمین جس طرح چاہے کھائے کھلائے، اب آزادی ہو. کیونکہ یہاں انہوں نے الگ سے بچایا نہیں تھا، ان بیچاروں نے سارے سال دو لوگوں کے سامنے پیش کر دی. اب لوگ نہیں کھا رہے، اب چھوڑ کے چلے گئے. اب جو بھی بچ گیا، عمدہ تھا، آلہ تھا، جو بھی تھا، اب اس پہ مطلب یہ معلوم بھی نہیں رہے گا، اس کو بھی پتا چلے گا کہ یہ بچ گیا اور یہ خادمین ضائع نہیں کرتے، بےچارے سب کھا لیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں، تو اب وہ خوش ہوگا. اور پہلے سے آپ نے گرم گرم سموسے چھانٹ لیے تو ظاہر ہے کہ اس کو برا لگے گا. تو موقع محل کے لحاظ سے مطلب اس کے آکام ہوتے ہیں اور نیتوں پر بھی ان کا دار و مدار ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
کیا پھل دھو کر استعمال کرنے چاہیے؟
محتاط طریقہ یہ ہے کہ جن پھلوں کا دھونا ممکن ہے ان کو دھو لیا جائے، خصوصاً آم کے موسم میں جو پکے ہوئے بازار سے لیتے ہیں نا، وہ عام طور پہ کاربیٹ کے ذریعے پکاتے ہیں. کاربیٹ ایک کیمیکل ہے جو صحت کے لیے کافی نقصان دہ، اور وہ آم پر لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو دھونا ضروری ہے. پانی میں بھگو کے رکھے تو اس آم کی گرمی بھی جو ہے نا وہ معتدل ہو جاتی ہے. پانی میں رکھ دیں یا فریج میں رکھ دیں، برف میں رکھ دیں کچھ دیر کے لیے، یہ مفید ہوتا ہے اس کو. دوبارہ یہ کہ جن پھلوں کو دھونا ممکن ہے وہ دھو لیا جائے، اور دھونے کا طریقہ یہ کہ کچھ دیر پانی میں بھگو کر رکھ لیں تاکہ مائل کچل چھوٹ جائے، پھر دھو لیں. ایک ایک پھل کو نل کے نیچے رکھ کر وہ جو بے تحاشا پانی گر رہا اور وہ دھویا جا رہا ہے، یہ بہت خوفناک طریقہ ہے. میرے جیسا آدمی تو ڈرتا ہے خود. ایک پھل کو رگڑے جا رہے ہو، پانی تو دھوئے اور پانی بہہ جا رہا ہے، قیامت کے دن حساب کیسے دے سکے. اس کا طریقہ یہ کہ کسی پیالے میں برتن میں پہلے بھگو دے تاکہ اس کا میل مٹی جو بھی ہو مطلب بھیگ جائے گی تو نرم ہو جائے گی، اور پھر اس کو تھوڑا مسل لے، چھلکا اس کا اوپر اوپر سے صاف ہو جائے گا. اب اگر نل کے نیچے دھوئیں گے بھی تو بہت تھوڑے پانی میں وہ دھل جائے. موسمبی، کینو، کیلے اور خربوزے وغیرہ کے پہلے چھلکے اتار لیں تاکہ افطار کے وقت کچرا کم سے کم ہو. چھلکا احتیاط سے باریک اتاریں، ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ عز و جل آدھو آدھ پھل چھلکے کے ساتھ ہی پھینک دیا جائے. جیسے کہ عام طور پہ لوگ چھلکا جو اتارتے ہیں بڑا قابل رحم انداز ہوتا ہے، چھلکے کے ساتھ پھل کی کافی تہ لگی ہوتی ہے. جب جیب سے خریدتے ہوں گے تو شاید ایسا نہ کرتے ہوں، لیکن جب یہ مال ہے مبدل دے رہے قوم کے چندے کا مال جس طرح یہ یوز ہوتا ہے نا، بڑا دل جلتا ہے بازو کا، لیکن اپنی بے بسی کے اپنے کچھ کر نہیں سکتے کہ اتنے سارے لوگ یہ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کس کس کو آدمی سمجھا ہے. تو یہ اجتماعی طریقہ کہ سب کی خدمت میں عرض کر دیا جائے، اللہ کرے کہ سب اس میں بھی ہو اور حاضر دماغ بھی ہو، اور میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کے بجائے ایک کان سے داخل ہو اور پھر دل میں اتر جائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
زیادہ مقدار میں کھانا پکوانے کے بارے میں بھی مدنی پھول عنایت فرما دیں.
ویجیٹیبل بھی سے اجتناب کریں، گھر میں بھی اس سے بچیں، ورنہ آپ کا بیدا شاید کبھی بھی درست نہیں ہوگا. زیتون کا تیل سب سے بہترین ہوتا ہے، کارن آئل بھی اگر خالص ملے تو بہت اچھا، مگر یہ دونوں تیل مہنگے ہوتے ہیں، ان کو عموماً کولیسٹرول کے مریض استعمال کرتے ہیں. صحت مند بھی اگر چاہے تو استعمال کر سکتا ہے، بہت مفید ہوتے ہیں، یعنی کہ مطلب دوسرے تیلوں کے مقابلے میں اچھے ہوتے ہیں. زیتون کا تیل تو بہت ہی مفید ہوتا ہے، اس کے تو بڑے فضائل ہیں. آپ بامنے مجبوری کھانے کا تیل استعمال کریں، کچن والوں کو یعنی گوشت جو پکائیں گے آپ دیگ وغیرہ اس کو سراتن کہہ دیں کہ جتنا تیل ڈالتے ہیں اندازے سے نہیں بلکہ ماپ کر اس کا آدھا تیل ڈالیں، تو کوکنگ آئل بھی آدھا ڈال دیں. آج کل بہت تار ہوتی ہے سالن پہ، تیل سے لبریز مطلب گوشت ہوتا ہے، تو تیل لوگ اتنا کھاتے نہیں، پھر اس کو پھینک دیتے ہیں. دوسری بار پکانے میں وہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن کون کرے. گوشت کی بوٹیاں بہت بڑی بڑی نہ رکھوائیں، کوشش کریں کہ گوشت میں چربی کم سے کم ہو، کہ کھانا کھاتے ہوئے اکثر لوگ چربی پھینک دیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کھانا نکالنے کا کیا انداز ہونا چاہیے؟
مختلف کھانوں کے نکالنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور یہ تجربہ کار سے سیکھنے سے آ سکتے ہیں. مثلاً بریانی نکالنی ہو، اس کے لیے پلیٹ کے بجائے اس کا مخصوص ہتھلا استعمال کیا جائے، اپنی طرف کے حصے دیگ سے اوپری چاول ہٹا کر نیچے سے کچھ مسالے والے چاول نکال کر تھال کے ایک طرف رکھے، اور برابر میں بغیر مسالے کے کچھ چاول ڈال دیں، یا مسالے والے چاولوں کے اوپر بغیر مسالے کے چاول ڈال دیں تھال میں. جو بوٹیاں وغیرہ آئیں وہی نکالیں، دیگ میں جو بوٹیاں آ رہی ہیں وہ نکالیں. اگر اچھی اچھی چھانٹنے کی کوشش فرمائیں گے تو ساری دیگ کی بریانی بے ترتیب ہو سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
سالن نکالنے کا طریقہ بھی بیان فرما دیجیے.
کڑچے یعنی بڑے چمچ سے ہلا کر نیچے کی طرف سے سالن نکالیں تاکہ تیل کم جائے، حتی الامکان ہر تھال میں ایک ہی مقدار میں بوٹیاں اور آلو وغیرہ جانے چاہیے، اس کا خیال رکھیں. ذہن نصیب ہر سالن میں حصول برکت کے لیے کچھ نہ کچھ کدو شریف کے ٹکڑے ڈال دیے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب.
تھال میں بچے ہوئے چاول یا سالن وغیرہ کا کیا کریں؟
دوبارہ دیگ میں ڈال دیا کریں. بعض اوقات بچا ہوا کھانا تھال میں رکھا رہتا ہے تو بالآخر ضائع ہو جاتا ہے. یاد رکھیے جن کی کھلانے کی ذمہ داری ہے ان کو بروز قیامت ہر روز ایک ایک دانے کا اور شوربے کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا جو ان کی لاپرواہی سے ضائع ہوا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
بڑی آزمائش ہے، کچھ نہ کچھ کھانا اور شوربہ وغیرہ تو ضائع ہو ہی جاتا ہے، اس کا کچھ حل ارشاد فرمائیں.
دیکھیے جو عمل جتنا دشوار ہوگا بروز قیامت پلنے حسنات میں اتنا ہی وزن دار ہوگا. دیگ اور استعمال شدہ تھالوں کا ایک ایک دانہ اور بوٹیوں کے ساتھ ساتھ سب کا سب شورما جمع کر کے کسی کے پیٹ میں ڈالنے کا اہتمام کیجیے، یا فریزر میں رکھ دیجیے اور بعد میں استعمال کر لیجیے. خود ساختہ مجبوریوں کو اپنے اوپر اوڑھتے ہوئے بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے، سالن کا زائد تیل اور غذائیں وغیرہ پھینک دینے والے قیامت کے دن حساب نہیں دے پائیں گے. گھروں میں بچ جانے والا شوربہ، کباب سموسے فرائی کرنے کے بعد بچا ہوا تیل وغیرہ ضائع کرنے والے بھی اچھی طرح غور کر لیں کہ قیامت کا حساب بھاری پڑ جائے گا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ شریف جلد دوم میں فرماتے ہیں اگر شکر ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کر کے استعمال میں لانا ہوگا, اگر پھینک دیا تو اسراف کا گناہ ہوگا. ناپاک شکر بھی پھینکنے کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ سالن کھا چکے پیٹ بھر گیا تو اس کو ڈال دیا کونے میں اور پھر پھینک دیا, تو تیل ہے تو اس کو پھینک دیا, جو ہاتھ میں آتا پھینک دیا. شاید اسی وجہ سے مطلب مہنگائی بڑھتی ہو تو کیا تھا جی, کھاتے کم ہے اور ضائع زیادہ کرتے ہیں. تمہارا ناپاک شکر کو بھی پھینکنے سے اعلی حضرت نے منع فرمایا اور آپ نے ناپاک شکر کو پاک کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کیا سالن خراب ہو جائے تو وہ بھی درست ہو سکتا ہے؟
سالن یا بریانی پلاؤ اگر کھٹی بو دینے لگے تو اس کا مطلب یہ خراب ہو گئے, یا سالن کے شوربے پر جھاگ آنی شروع ہو جائے تو یہ بھی خراب ہونے کی علامت ہے. تو اب اس میں سے گوشت چھانٹ کر دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ بوٹیاں جلد خراب نہیں ہوتی. اگر بوٹیاں کھانے کے قابل ہونے کے باوجود پھینک دیں گے تو گناہگار ہو. یہ ساری تجربے کی باتیں عرض کر رہا ہوں میں کہ بریانی بو دے دیتی ہے, سالن جھاگ چھوڑ دیتا ہے, تو یہ جو پھینک دیا جاتا ہے نا اس میں سے میں نے بوٹیاں چھٹوائی اور استعمال کیا ہے, بالکل درست ہوتی ہے الحمدللہ. ہاں بہت زیادہ مطلب وقت گزر گیا کہ اب بوٹیاں بھی سڑ گئیں تو وہ مجبوری ہے کہ وہ پھینک دی جائے کہ اب ان کا کھانا حرام ہے سڑے ہوئے گوشت کا, یعنی ہر وہ سڑا ہوا کھانا کہ جو مضر صحت ہے حد ضرر تک وہ سڑ چکا ہے اس کا کھانا حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
روٹی کے بچے کھچے ٹکڑے اور چاول کے دانے وغیرہ ضائع بھی نہ ہوں اور گناہوں سے بچت بھی ہو جائے, اس کا کوئی متبادل طریقہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے.
گائے بکرے بلیوں اور پرندوں وغیرہ کھلا دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
روٹی اور چاول کھلانے کی ایسی احتیاطیں بتا دیں جس سے مہمان بھی خوش ہوں.
جو چیزیں گرم کھائی جاتی ہیں وہ اگر ایک دم ٹھنڈی ہو جائے تو عموماً لوگ پسند نہیں کرتے. لنگر کا کھانا تقسیم کرنے کا بھی وہی انداز ہونا چاہیے جو شادیوں میں ہوتا ہے. شادی میں کھانا ایک دم ٹھنڈا نہیں دیا جاتا بلکہ گرما گرم پیش کیا جاتا ہے عموماً. لہذا لنگر میں بھی بہت پہلے سے تھال بھر کر نہ رکھ دیے جائیں, جب لوگ ہلکا بنا کر بیٹھ جائیں اس وقت دیگ میں سے نکال کر کھانا گرما گرم پیش کیا جائے. بارہ دیکھا کہ لوگ کافی دیر پہلے سالن وغیرہ نکال کر رکھ دیتے ہیں اور وہ سرد ہونے کے ساتھ ساتھ بازوں کا جم جاتا ہے, بیچارے کھانے والے سخت آزمائش میں جاتے ہیں. متکفین کی مظلومیت میں نے دیکھی ہے, یہاں میں نے سردیوں میں احتکاب میں دیکھا ہے تو قیمہ اور سالن ایسا جمع ہوا ہوتا تھا احتکاب میں کھانے آتے ہوئے, بیچارے کیا کریں مجبوری ہے جائیں گا کھانا ہی کھانا. یہ تو کہنے سے رہے کہ خادمین نے گرم گرم پہلے سے کھا لیا ہوگا اور بیچارے متکفین کو ٹھنڈا ٹھنڈا دے رہے ہوں گے, مطلب وہ قابل رحم دیکھا میں نے. تو اس لیے مہربانی کر کے مطلب سب پر رحم کی اپیل ہے کہ متکفین ہو یا کوئی بھی ہو جن کو کھلانا ہے تو ثواب زیادہ اسی صورت میں ملے گا کہ اس کا زیادہ سے زیادہ دل خوش ہوگا کھانے والے کا. تو بہرحال جب لوگ ہلکا بنا کر بیٹھ جائیں اس وقت دیگ میں سے نکال کر کھانا پیش کیا جائے. اب بہت زیادہ جب رش ہوتا ہے تو یہ مجبوری ہوتی ہے کہ تھال پہلے سے بھر کر رکھنے ہوتے ہیں, لیکن بہت زیادہ پہلے سے بھر کے رکھ دیتے ہیں, یعنی کہ کم از کم کم سے کم مطلب وقفہ دیں نکالنے اور بھر کر رکھنے میں، اور جہاں جہاں ممکن ہو ایک تھال میں نکال دیا اور دوسرا تھال اوپر الٹ دیا، ڈھک دیا اس کو تاکہ کچھ نہ کچھ اس میں مطلب حرارت باقی رہے. سردیوں میں اور بھی احتیاط کرنی چاہیے، چائے وغیرہ بھی گرما گرم پیش کرنی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کھانے پینے والے کو ایک دم گرم نہیں کھانا چاہیے، جب اس کی شدت یعنی گرمی کم رہ جائے اس وقت کھائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اس طرح کی روٹی کی بھی آپ ہی نشاندہی فرما دیجیے.
موٹی موٹی خمیری روٹیاں پہلے سے آرڈر دینے پر تیار کی جاتی ہیں، یہ نرم رہتی ہیں، ٹھنڈی بھی کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈبل روٹی بھی بآسانی ٹھنڈی کھائی جا سکتی ہے، بلکہ یہ بیکری سے عموماً ٹھنڈی ہی ملتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
ڈبل روٹی کھانے میں اس کے ذرات بہت ضائع ہوتے ہیں، اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیجیے.
دیکھیے تندوری ہو یا ڈبل روٹی، ہاتھ بڑھا کر سالن کے تھال کے اوپر بیچوں بیچ لے جا کر توڑے، اس طرح کرنے سے اس کے ذرات تھال میں گریں گے، ضائع نہ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
تندور کی روٹیاں اگر سحری میں بچ جائیں تو دوسرے دن اس کو کس طرح استعمال کریں؟
ٹکڑے کر کے شوربے دار سالن میں حسب ضرورت مزید نمک پانی وغیرہ ڈال کر سرید نما پکا لیں، پکنے کے بعد تھال میں نکال کر بیج نکالنے کے بعد کھجوروں کے ٹکڑے اوپر بکھیر دیں، انشاءاللہ عزوجل کھائیں گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی.
سنا ہے کہ کھانے کے بیچ میں میٹھا کھانا سنت ہے، تو کیا اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے؟
کھانے کے بیچ میں میٹھا کھانا سنت ہے یہ مقولہ غلط ہے. ہاں اول آخر نمک یا نمکین کھانا مستحب ہے، اور اس سے 70 بیماریوں سے حفاظت کی بشارت ہے. لہذا اگر میٹھی ڈش ہے تو پہلے تھوڑا سا نمک یا کوئی نمکین چیز استعمال کر لیں، اور اب مٹھائی یا کسٹرڈ وغیرہ میٹھی غذا کھا لیں، پھر آخر میں بھی کچھ نمک یا نمکین چیز کھا لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کیا مسجد کے خادمین کے لیے کام کاج کے اوقات میں بھی جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے؟
جی ہاں، سارے کام چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جائیں، اگر بلا اجازت شرعی جماعت ترک کریں گے تو گناہگار ہوں گے. تمام اسلامی بھائی یاد رکھیں، بلا مصلحت شرعی نماز پنجگانہ کی جماعت ترک کرنے والے پر معاذ اللہ عز و جل کفر پر خاتمہ ہونے کا خوف ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اگر دوسری مسجد میں جلدی جماعت ہوتی ہو وہاں نماز پڑھ کر آ جائے اور مسجد کے کام میں مشغول ہو تو کیا یہ درست ہے؟
اس کی اجازت نہیں، چاہے نماز سے فارغ ہو چکا ہو، اگر مسجد میں داخل ہو گیا تو کوئی مانے یا شرعی نہ ہو تو ظہر و عشاء کی جماعت میں بنیت نفل شامل ہو جائے، اور فجر عصر اور مغرب کی جماعت قائم ہوتے ہی مسجد سے باہر چلے گئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کیا تراویح کی جماعت میں بھی شامل ہونا ضروری ہے؟
تراویح کی جماعت سنت موقعہ علم کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے جماعت قائم کر لی تو دوسروں سے ثابت ہو گئی، مگر جب مسجد میں تراویح کی جماعت ہو رہی ہو اس وقت کام کرنے والے کو دیکھ کر لوگ باتیں کریں گے تو دیکھو یہ شخص تراویح نہیں پڑھتا، لہذا لوگوں کو بدگمانی سے بچانا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کیا خادمین معتکفین کو
کام کاج کے دوران اذان کا جواب دینا بھی ضروری ہے؟
جی ہاں، خادمین معتقدین ہو یا کوئی بھی مسلمان ہو، جو ہی اذان سنے ہر کام چھوڑ کر اذان کا جواب دے. اگر نماز کی تیاری سے اس کام کا تعلق ہے، مثلا وضو کر رہا ہے یا جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آ رہا ہے، تو وضو اور یہ اس طرح کا چلنا جاری رکھ سکتا ہے، تو جواب بھی دیتا جائے، ورنہ مطلب رک کر سارا کام چھوڑ کے جواب دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
اپنی تربیت کے حلقوں کے وقت خادمین معتکفین کیا کریں؟
خود کو ہرگز محروم نہ کریں، حلقوں میں شامل ہوں، نوافل و تلاوت میں بھی شرکت کریں، اور مدنی قافلوں میں سفر کے لیے بھی اپنے نام لکھوائیں اور مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں، مدنی انعامات کے کارڈ بھی پور کر کے جمع کروائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب.
کھانے کے تھال دھونے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے.
چکنائی سے گٹر کی نالی بھر جانے کا خطرہ رہتا ہے، چکنائی سے خطرناک ہے جو گٹر کے پائپ بھر دیتی ہے. بالکل یہ تجربوں سے سیکھی ہوئی باتیں عرض کر رہا ہوں. یہاں بھی اندازہ لگا کہ جو چکنائی گٹر کی نالیاں بھر دیتی ہے، جس میں پانی کا ہر وقت پریشر رہتا ہے، آنا جانا رہتا ہے، تو آنتوں کی نالیاں کتنی پتلی پتلی ہوتی ہیں، ان کو بھر نہیں دیں گی تو کیا کریں گے؟ لہذا پہلے بھوسے وغیرہ سے چکنائی جو بھی ہے وہ صاف کر دیں، پھر کسی برتن میں گرم پانی ہو اس میں کپڑا بھگو کر اس پلیٹ کو پوچھ لیں، یا اس پلیٹ کو گرم پانی سے گوتے دیں اور پھر کپڑے سے پوچھ لیں گرم پانی سے، تو انشاءاللہ بہت اچھی صفائی ہو جائے گی. آج کل تو طرح طرح کے برتن دھونے کے پاؤڈر بھی نکلے، وہ بھی کام آ جاتے ہیں، مگر یہ جو میں نے عرض کیا نا، یہ مطلب زیادہ مشکل نہیں ہے. اگر دوسرے میں صاف کر کے صرف گرم پانی سے بھی اگر دھوئیں گے نا، کام چل جاتا ہے، کسی آرٹیفیشل پاؤڈر کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایک چمچ پلیٹ یا تھال کو نل کے نیچے رکھ کر دھونے سے پانی بے تحاشا خرچ ہوتا ہے. قیامت کے روز ایک ایک قطرے کا حساب دینے کی کس میں ہمت ہے؟ کپڑے دھوتے وقت بھی احتیاط کرنی چاہیے، استنجا خانے، وضو خانے اور نہانے وغیرہ میں بھی دھیان رکھیے کہ ایک قطرہ بھی غیر ضروری استعمال نہ ہو. اب گرم پانی کے گیزر لگے ہوئے ہوتے ہیں، گرم پانی لانے کے لیے در کر کے نل کھول دیتے ہیں، بہت سارا ٹھنڈا پانی بہنے کے بعد گرم پانی شروع ہوتا ہے اور پھر استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. بس کیا کاش ہمارا ذہن بن جائے کہ ہمیشہ برتن یا ڈرم وغیرہ رکھیں، اس طرح کا ٹھنڈا پانی اس میں ڈالتے رہیں، کام آ سکتا ہے. ٹھنڈا پانی ڈرم میں جمع کر لیں، بالٹی میں بھر لیں، ان شاء اللہ دوسرے کاموں میں آ جائے گا. مدنی ذہن ہو تب سارا کام ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.